اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت و عظمت کا اقرار کر کے زبور 45 میں یوں بیان کیا ہے، دو تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے، تیرے لبوں میں نعمت بتائی گئی ہے، اسی لیے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا، تین اے پہلوان تو جاہو جلال سے اپنی تلوار حمائل کر کے اپنی ران پر لٹکا، چار امانت اور حلم اور عدالت پر اپنی بزرگواری اور اقبال مندی سے سوار ہو کہ تیرا داہنا ہاتھ تجھے ہیبتناک کام دکھائے گا، پانچ بادشاہ کے دلوں میں تیرے تیر تیزی کرتے ہیں، لوگ تیرے سامنے گر جاتے ہیں، چھ اے خدا تیرا تخت ابد الآباد ہے، یہ فقرہ اسی مقام جمع سے ہے جو قرآن شریف میں کئی مقام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولا گیا ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، سات تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی، اسی لیے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تر تجھے معطر کیا، بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والی عورتوں میں ہیں، اسی طرح حضرت یسائیہ نبی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت و عظمت و مظہر تام الوہیت ہونے کے بارے میں اپنے صحیفے کے باب 42 میں بطور پیشگوئی وہی پا کر یوں بیان کیا ہے، دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالوں گا، میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے، میں نے اپنی روح اس پر رکھی، وہ قوموں پر راستی ظاہر کرے گا، وہ نہ گھٹے گا اور نہ تھکے گا جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے، بیابان اور اس کی بستیاں کیدار یعنی عرب کے آباد دیہات جس سے مکہ معظمہ وغیرہ مراد ہیں اپنی آواز بلند کریں، خداوند ایک بہادر کی مانند نکلے گا، خداوند سے مراد ذیلی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ وہ مظہر اتم الوہیت اور درجہ سوم قرب پر ہیں، جیسا کہ کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں، وہ اپنے تئیں اپنے دشمنوں پر قوی دکھلائے گا، قدیم سے میں خاموش رہا ہوں اور ستایا اور آپ کو روکے گیا، پر اب میں اس عورت کی طرح جو درد ذہ میں ہو چلاؤں گا، میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، ایسا ہی یوحنا نبی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے بطور پیشگوئی گواہی دی جو انجیل متی باب سوم میں اس طرح پر درج ہے، گیارہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح قدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس پیشگوئی پر محض نادانی کی راہ سے عیسائی لوگ خصومت کرتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ہے، مگر یہ دعویٰ سراسر باطل و بے بنیاد ہے، اول تو حضرت مسیح حضرت یوحنا کے ہم اثر تھے نہ کہ بعد میں آنے والے یا بعد میں ابنیت کا منصب پانے والے، ماں سوا اس کے ہر یک شخص آزما سکتا ہے کہ دائمی طور پر سچے طالبوں کو روح قدس اور آتش محبت سے بپتسمہ دینے والا آسمان کے نیچے صرف ایک ہی ہے، یعنی جناب سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے جلال تام کا حضرت مسیح اپنی پیش گوئیوں میں آپ اقرار کرتے ہیں، اور اسی روح کے بپتسمہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اشارہ بھی فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ سورۃ المجادلہ آیت 23، یعنی خدا تعالیٰ مومنوں کو روح قدس سے تائید کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن سورۃ البقرہ آیت 139، یعنی یہ خدا کا بپتسمہ ہے اور کون سا بپتسمہ اس سے بڑھ کر خوبصورت ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو قوم روح القدس سے کسی وقت تائید دی گئی ہے وہ اب بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اب بھی وہی خدا ہے جو پہلے تھا اور قوم بھی وہی ہے جو پہلے تھی، سو اگر حضرات عیسائیوں کو اس بات میں کچھ شک ہو کہ اس پیشگوئی کا مصداق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت مسیح نہیں ہیں، تو نہایت صاف اور سہل طریق فیصلہ کرنے کا یہ ہے کہ 40 دن تک کوئی ایسے پادری صاحب جو اپنی قوم میں نہایت بزرگ اور روح قدس کا بپتسمہ پانے کے لائق خیال کیے جاتے ہیں اور ان کی بزرگواری اور خدا رسیدہ ہونے پر اکثر عیسائیوں کو اتفاق ہو، وہ اس امر کی آزمائش و مقابلے کے لیے کہ روح قدس کی تائیداد سے کون سی قوم عیسائیوں اور مسلمانوں میں سے فیض یاب ہے، کم سے کم 40 دن تک اس عاجز کی رفاقت اور مصاحبت اختیار کریں۔ پھر اگر کسی کرشمہ روح القدس کے دکھلانے میں وہ غالب آ جائیں تو ہم اقرار کر لیں گے کہ یہ پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ہے، اور نہ صرف اقرار بلکہ اس کو چند اخباروں میں چھپوا بھی دیں گے۔ لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پادری صاحب کو بھی ایسا ہی اقرار کرنا پڑے گا، اور چند اخباروں میں چھپوا بھی دینا ہوگا کہ وہ پیش گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نکلی، مسیح کو اس سے کچھ علاقہ نہیں، بلکہ اس تصفیے کے لیے ہماری صحبت میں بھی رہنا کچھ ضروری نہیں۔ یہ عاجز ان قریب اس رسالے کے بعد رسالہ سراج منیر کو انشاءاللہ القدیر چھپوانے والا ہے، وہ سب مضمون روح القدس کی تائید سے ہی باہم پہنچا ہے۔ سو اب کوئی ایسا عیسائی جو قوم میں بزرگوار اور واقعی نیک بخت ہو اس کا مقابلہ کر کے دکھاوے، ورنہ کون دانا ہے جو بے امتحان ان کی روح القدس کے بپتسمے کا قائل ہوگا۔ چوں گمانے کنم اینجا مدد روح قدس، کہ مرا در دل شان دیو نظر می آید، این مدد ہاس در اسلام چہ خورشید آیاں، کہ بہر اصل مسیحائی دگر می آید۔ ترجمہ: میں یہاں روح القدس کی مدد کا گمان کیوں کر سکتا ہوں کہ مجھے تو ان کے دل میں دیو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام میں یہ امداد سورج کی طرح ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے لیے نیا مسیحا آتا ہے۔ اب ہم پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ شان جلیل و عظیم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مظہر اتم الوحیت ہے، جیسے تمام نبی ابتدا سے بیان کرتے آئے ہیں، ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس شان عالی کا اقرار کیا ہے۔ یہ اقرار جا بجا انجیلوں میں موجود ہے، بلکہ اسی اقرار کے ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام اقرار کرتے ہیں کہ میری تعلیم ناقص ہے، کیونکہ ہنوز لوگوں کو کامل تعلیم کی برداشت نہیں، مگر وہ روح راستی جو نقصان سے خالی ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا قرآن شریف میں بھی نام حق آیا ہے، وہ کامل تعلیم لائے گا اور لوگوں کو نئی باتوں کی خبر دے گا۔ انجیل برنباس میں تو صریح نام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہے درج ہے، اور اس کے ٹالنے کے لیے یہ ناکارہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی زمانے میں یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب برنباس میں درج کر دیا ہوگا یا خود کتاب تالیف کر دی ہوگی۔ گویا مسلمان لوگ کسی رات کو اتفاق کر کے مسیحی کتب خانوں میں جا گھسے اور اپنی طرف سے برنباس کی انجیلوں میں جا بجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نام درج کر دیا، یا خود یونانی یا عبرانی زبانوں میں اپنی طرف سے انجیل برنباس بنا کر اور کئی ہزار نسخے اس کے لکھ کر پوشیدہ طور پر، جبکہ عیسائی سوتے تھے، وہ کتابیں ان کے کتب خانوں میں رکھا ہے۔ لیکن ایک انگریز فاضل عیسائی جس نے کچھ تھوڑا عرصہ ہوا قرآن شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اس نے اپنے دباچے میں اس تقریب کے بیان میں کہ انجیل برنباس میں پیش گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، یہ قصہ تحریر کیا ہے کہ برنباس کی انجیل پوپ پنجم کے کتب خانے میں تھی، اور ایک راہب جو اس پوپ کا دوست تھا اور مدت سے اس انجیل کی تلاش میں تھا، وہ پوپ کی الماری میں جب کہ پوپ سویا ہوا تھا، اس انجیل کو پا کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ یہ میری وہ مراد ہے جو مدت کے بعد پوری ہوئی، اور اس انجیل کو اپنے دوست پوپ کی اجازت سے لے گیا، اور نام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھلا کھلا انجیل میں لکھا ہوا دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ بس اس فاضل انگریز کی اس تحریر سے حاشیہ در حاشیہ متعلق صفحہ 240 سرما چشمہ آریہ۔ اس انگریز کا نام جارج سیل صاحب ہے، جو اکابر علماء عیسائیوں سے ہے۔ ان کا ترجمہ قرآن شریف جو ان کی طرف سے شائع ہو کر مطبعہ لندن فریڈرک وارن اینڈ کمپنی میں چھپا ہے، اس کے پہلے دیباچے میں مؤلف موصوف نے یہ عجیب تذکرہ کہ ایک بزرگ راہب انجیل برنباس پڑھ کر اور اس میں پیش گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھلے کھلے طور پر پا کر مسلمان ہو گیا تھا، اس طور سے جو نیچے لکھا جاتا ہے بیان کیا ہے۔ فرا میرینو جو ایک عیسائی مونک یعنی ایک بزرگ راہب تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ اتفاقیہ مجھ کو ایک تحریر آبرنس صاحب کی جو ایک فاضل مسیحیوں سے ہے، من جملہ اس کی اور تحریروں کے جن میں وہ پولوس کے برخلاف ہے، نظر سے گزری۔ اس تحریر میں آبرنس صاحب، جو پولوس عیسائی کے مخالف ہیں، اپنے بیان کی صداقت کی بابت انجیل برنباس کا حوالہ دیتے ہیں۔ تب میں اس بات کا نہایت شائق ہوا کہ انجیل برنباس کو میں بھی دیکھوں، اور اتفاقاً تقریب یہ نکل آئی کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے پوپ پنجم کا مجھ سے اتحاد و دوستانہ کرا دیا۔ ایک روز جب کہ پوپ موصوف کے کتب خانے میں ہم دونوں اکٹھے تھے اور پوپ صاحب سو گئے تھے، میں نے دل بہلانے کو ان کی کتابوں کا ملاحظہ کرنا شروع کیا۔ سو سب سے پہلے جس کتاب پر میرا ہاتھ پڑا وہ وہی انجیل برنباس تھی جس کا میں متلاشی تھا۔ اس کے مل جانے سے مجھے نہایت درجے کی خوشی پہنچی، اور میں نے یہ نہ چاہا کہ ایسی نعمت کو آستین کے نیچے چھپا رکھوں۔ تب میں پوپ صاحب کے جاگنے پر ان سے رخصت ہو کر وہ آسمانی خزانہ اپنے ساتھ لے گیا جس کے پڑھنے سے مجھے دین اسلام نصیب ہوا۔ دیکھو صفحہ دہم سطر چہارم، ترجمہ قرآن شریف جارج سیل صاحب۔ پھر صفحہ 58 سطر 24، اسی ترجمے میں جارج سیل صاحب اپنے عیسائی تعصب کے جوش سے یہ بے دلیل اور مہمل رائے لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ انجیل برنباس میں لفظ پیری کلیت، جس کا ترجمہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں نے داخل کر دیا ہوگا، مگر یقین کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب اصلی جال مسلمانوں کا نہیں، یعنی مسلمانوں نے اس میں صرف اس قدر جال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی بتصریح نام اس میں لکھ دی ہے، اور جال یہ اس لیے ٹھہرا کہ یہ پیش گوئی صریح صریح اس میں موجود ہے، جس کا ماننا حضرات عیسائیوں کو کسی طور سے منظور ہی نہیں۔ اور لطف یہ کہ آپ ہی اقراری ہیں کہ اس پیش گوئی کو پڑھ کر بڑے بڑے نیک بخت اور فاضل راہب مسلمان ہوتے رہے ہیں۔ فتدبر منہو۔ بقیہ حاشیہ صفحہ 288۔ پس اس فاضل انگریز کی اس تحریر سے جو ہمارے پاس موجود ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ کتاب پوپوں کے کتب خانوں میں چاروں انجیلوں میں شامل کر کے عزت کے ساتھ رکھی جاتی تھی۔ تبھی تو ایسے ایسے بزرگ اور فاضل راہب اس انجیل کو پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ پادری صاحبوں نے مدت تک اپنی کتابوں میں، جو ہندوستان میں آ کر اردو میں تالیف کیں، اس انجیل کا کسی کتاب میں تذکرہ نہیں کیا، اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں سے ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جن کو یہ معلوم ہوگا کہ عیسائیوں کے پاس ان چار انجیلوں کے علاوہ پانچویں انجیل بھی ہے، جس کو پڑھ کر بڑے بڑے فاضل اور خدا ترس راہب مسلمان ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اب پادری صاحبوں نے اس قدر اپنے منہ سے اقرار کرنا شروع کر دیا ہے کہ محمد صاحب کا نام ہماری انجیل برنباس میں لکھا ہوا تو ضرور ہے، مگر خیال کیا جاتا ہے کہ کسی مسلمان نے لکھ دیا ہوگا۔ چنانچہ پادری ٹھاکر داس نے بھی اپنی اظہار عیسوی کے صفحہ 332 میں کسی قدر عبارت انجیل برنباس کی، جس میں نام آ حضرت صلی اللہ یعنی محمد رسول اللہ ایک پیش گوئی حضرت مسیح میں لکھا ہوا ہے، نقل کر کے آخر میں یہی ناکارہ اور فضول عذر پیش کر دیا ہے کہ یہ یا تو کسی عیسائی کا اور یا کسی مسلمان کا جال ہے۔ لیکن اب تک عیسائی لوگ مسلمانوں کے ان سوالات کے مدیون ہیں کہ وہ جال کس مسلمان نے کیا اور کب کیا اور کس کس کے روبرو کیا، اور کیوں وہ جعلی کتابیں پوپوں کے متبرک کتب خانوں میں الہامی کتابوں کے ساتھ بعزت تمام تر رکھی گئیں، اور کیوں بڑے بڑے راہب اور فاضل پادری ان کتابوں کو پڑھ کر اور فی الحقیقت سچ سمجھ کر دین اسلام قبول کرتے رہے، اگر در خانہ کس است حرف بس است۔ ایک بڑی پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، جو انجیل متی باب 21 میں لکھی ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت تامہ اور مظہر تام الوہیت ہونے میں ان لوگوں کے لیے بڑا قوی ثبوت ہے جو ذرا آنکھیں کھول کر اس پیش گوئی کو پڑھیں، کیونکہ اس پیش گوئی میں جو آیتیں 30 سے شروع ہوتی ہے ان تینوں قسموں کے قرب کی خوب ہی تصریح کی گئی ہے، جن کا ثابت کرنا اس حاشیے کا اصلی مدعا ہے۔ سو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان نبیوں کو جو شریعت موسوی کی حمایت کے لیے ان سے پہلے آئے، تمثیلی طور پر قرب کے درجے میں بطور نوکروں کے بیان کیا ہے، جو پہلا درجہ ہے، اور پھر اپنے لیے قرب کے دوئم درجے کا اشارہ کر کے بیٹے کے لفظ سے اپنے اس مقام قرب کو ظاہر فرمایا ہے، اور پھر تیسرا درجہ قرب کا جو مظہر یا تم الوہیت ہے وہ شخص قرار دیا جو بیٹے کے مارے جانے کے بعد آئے گا، جو باغ کا مالک اور نوکروں کا آقا اور اس بیٹے کا باپ مجازی طور پر ہے۔ حاشیہ در حاشیہ، بعض آثار میں آیا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ والدہ حضرت مسیح علیہ السلام عالم آخرت میں زوجہ مطہرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ قول غالباً اسی مناسبت بیٹے اور باپ سے پیدا ہوا ہے کہ جب عالم تمثیل میں حضرت مسیح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور بیٹے کے ٹھہرے تو ان کی والدہ بطور زوجہ کے ہوئی۔ منہ بقیہ حاشیہ صفحہ 293، یہ بات نہایت صاف طور پر ظاہر ہے کہ جس طرح نوکروں کے آنے اور بیٹے کے آنے سے مراد وہ نبی تھے جو وقتاً فوقتاً آتے گئے، اسی طرح اس تمثیل میں مالک باغ کے آنے سے بھی مراد ایک بڑا نبی ہے جو نوکروں اور بیٹے سے بڑھ کر ہے، جس پر تیسرا درجہ قرب کا ختم ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہی نبی ہے جس کا اسی انجیل متی میں فارقلیت کے لفظ سے وعدہ دیا گیا ہے، اور جس کا صاف اور سری نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجیل برنباس میں موجود ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسیح جیسا ایک نبی قرب کے تینوں درجوں کے بیان کرنے میں صرف دو ٹکڑے اس میں سے بیان کر کے رہ جائے اور تیسرے ٹکڑے کے مصداق کی طرف کچھ بھی اشارہ نہ کرے۔ بے شک ہر یک عاقل اس پیش گوئی پر غور کر کے بیقین کامل سمجھ لے گا کہ یہ تین تمثیلیں تینوں قسم کے نبیوں کی طرف اشارات ہیں، اور خود تین قسم کا قرب ایک ایسی ضروری اور شاندار صداقت ہے کہ بجز اس خاص شخص کے جس کی عقل کو طوفان تعصب بکلی تحت سرا میں لے گیا ہو، ہر یک فرقہ اور قوم کا آدمی معارف یقینیہ سے سمجھتا ہے۔ اور یہ بات کہ کیوں کر اور کس طرح معلوم ہوا کہ انسان کامل جو سب کاملین سے اکمل اور مظہر اتم میں مراتب الوہیت اور حقیقی طور پر درجہ سوم قرب سے ممتاز ہے، وہ در حقیقت تمام بنی آدم میں سے ایک ہی ہے جو حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی سب رسل و غیر رسل اس سے مراتب میں کم ہیں۔ ہاں، بعض طبائع ذیلی طور پر حسب اندازہ دائرۂ استعداد اپنے کے اس کمال کو پاتے ہیں، مگر حقیقی و اتم و اکمل و اشد و اجلا و اصفا و ارفا و اعلیٰ طور پر کمال مرتبہ ثالثہ اسی کو حاصل ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم پہلے بھی کسی قدر تحریر کر آئے ہیں کہ وجدان صحیح اور دلائل معقولہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو واحد لا شریک ہے اور وحدت کو دوست رکھتا ہے، وہ مصدر و وحدت ہو، یعنی اس کا طرز پیدائش متفرق اور پریشان طور پر نہ ہو، بلکہ اس نے مخلوقات کے تمام افراد کو ایک آسن انتظام وحدت سے ظہور پذیر کیا ہو۔ اور اسی پر ہمارا ذاتی مشاہدہ بھی شہادت دے رہا ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے لے کر انسان تک نظر پہنچاتے ہیں، یا ہم ایک ایسے آدمی سے جس کی علمی و عملی قوتیں نہایت ہی ضعیف یا پرظلمت ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی فطرت پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو تمام سلسلہ مخلوقات کا ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ گویا وہ ایک خط مستقیم عمودی ہے جس کی ایک طرف ارتفاع اور دوسری طرف انخفاض ہے۔ سو ہمیں اس خط پر نظر ڈالنے سے بنا چاری ماننا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ مخلوقات ادنا مخلوق سے لے کر ایک اعلیٰ مخلوق تک پہنچتا ہے، اور ایسی عمدہ ترتیب سے یہ سلسلہ اوپر کو چڑھتا جاتا ہے کہ بعض حیوان درمیان میں ایسے آ گئے ہیں کہ ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ انسان اور حیوان میں برزخ ہیں، مثلا بندر۔ اور یہ دقیقہ کہ تمام کامل انسانوں میں سے ایک ہی اکمل و اتم انسان پر اختتام سلسلہ کائنات ہوتا ہے، یہ ایک ایسے دائرے کے کھینچنے سے جو دو قوسوں پر مشتمل ہو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وجود واجب و ممکن جس تناسب سے روحانی طور پر واقع ہے، اگر اس امر معقول کو ایک صورت محسوسیہ میں دکھلایا جائے تو ایک ایسے دائرے کی شکل نکل آئے گی جس کا انقسام دو قوسوں پر ہوگا، جن میں سے ایک قوس اعلیٰ اور دوسرا قوس ادنا ہوگا۔ اس طرح پر قوس اعلیٰ تقسیم و انقسام سے بکلی منزہ اور در کے عقل و فہم و قیاس و گمان سے بالا تر ہے، لیکن قوس ادنا جو موجودات ممکن الوجود کا قوس ہے، وہ بے اعتبار شدت و ضعف و زیادت نقصان مراتب متفاوتہ و مختلفہ پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ انسانی ترقیات کا سارا سلسلہ وتر کے کسی ایک ہی نقطے پر ختم نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ کہ جس نقطۂ فطرتیہ سے کوئی نفس اوپر کو ترقی کرنا شروع کرے گا، اس کی سیدھی رفتار اسی نقطۂ انتہائی تک ہوگی جو اس کی جبلت اور استعداد کے پیش رو پڑا ہوا ہے۔ اب فرض کرو کہ مثلا نقاط جیم دال بے کاف جو استعدادات مختلفہ انسانیہ کے فطرتی نقطے ہیں، نقاط عین سواد توئے میم تک جو ان کے پیش رو نقاط پڑے ہیں جن کی طرف وہ بخط مستقیم قدم بڑھا سکتے ہیں ترقی کریں، تو یہ خطوط مستقیمہ ترقی کی اپنی عمودی حالت میں وتر کے ان نقاط کو جا ملیں گے جو ٹھیک ٹھیک ان کے محاذات میں پڑے ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سفلی کوس میں ایک نقطہ ایسا بھی ضرور ہے کہ جو ٹھیک ٹھیک نقطہ مرکز کے محاذ ہے۔ اب فرض کرو کہ وہ نقطہ جیم ہے جو مرکز عین کے محاذ ہے، اسی طرح نقطہ دال کا خط سواد، اور نقطہ بے کا خط توئے، اور نقطہ کاف کا خط میم کا محاذ ہے، جبکہ یہ امر ببداہت ظاہر ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ثبوت ہنسے سے بہ استعانت 19ویں شکل مقالہ اول اقلیدس و 47ویں شکل مقالہ مذکور بپایہ صداقت پہنچ سکتا ہے کہ اگر کسی طرف محیط کے کئی نقاط فرض کر کے قطرے دائرہ تک خطوط مستقیمہ عمودی حالت میں کھینچے جائیں، تو سب سے بڑا وہ خط مستقیم ہوگا جو نقطہ مرکز تک پہنچے گا۔